بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کل پوری نہیں ہو پائی تھی تو تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہوئے، ہمیں ہردس سخت بیمار ہوئے، اور اس بیماری میں ان کو فکر لائق ہوئی کہ آخرت کی کچھ فکر کریں، جبکہ جنت کی بشارت ان کو مل چکی ہے، حضرت کی وداعت ہو چکی ہے. اپنا دو تہائی مال 2/3 اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات میں اجازت نہیں ہے. پھر ایک سورج کے بارے میں پوچھا، آدھے بارے نصف مال کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں آپ نے اجازت نہیں. پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ حضور سلس مال ایک تہائی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ سلس تو بہت ہوگی، بڑا حصہ ہے، یعنی سلس کی اجازت ہے. اس کے بعد آپ نے جو بات اشارہ فرمائی ہے اس کے اوپر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کو تو اپنے آقا کی کوئی فکر نہیں، آپ کی فرما برداری تابع داری کی، لیکن ہم اتنے گئے گزرے ہونے کے باوجود ہمارے آپ کو اتنی فکر ہے کہ ہماری دنیا کی بھی فکر ہے، آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کی بھی فکر ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اہل عیال کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے وارثین کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ آگنیاں ہوں، کھاتے پیتے ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ فقیر ہوں، محتاج ہوں، نانی زمین کے محتاج ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. آدمی کچھ چھوڑ کے نہیں جائے گا، سب صدقہ خیرات کر دیا، بعد میں بچے لوگ کیا، بچے کیا کریں گے، اتنی فکر ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ تم دیتے ہو اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط ہے وہ لقمہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایک مباح کام ہے، مباح اور ایسا کام جس کے اوپر نہ دنیا نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے اس کے اوپر اجر عطا فرماتے ہیں. زندگی کو عبادت بنانے کا طریقہ ہی یہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ان کو فکر ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مہاجر ہیں، بدری صحابی ہیں، جنت کی بشارت مل گئی ہے اور مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، بیمار پڑ گئے ہیں، ان کو خطرہ اس بات کا ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں یہی نہ رہ جاؤں، میرا انتقال یہی نہ ہو جائے، میرے ساتھی مجھ کو چھوڑ کر آگے چلے جائیں اور میں یہیں رہنے جاؤں. جیسے کہ اللہ کے لیے مکہ چھوڑنے کے بعد، وطن کو خیر باد کہنے کے بعد، اب اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا پسند نہیں، وہاں پر رہنا پسند نہیں. وطن کی محبت کس کو نہیں، وطن کی محبت تو سب کو ہے، لیکن اللہ کے خاطر چھوڑ دیا ہے. اب سوال کر رہے ہیں کیا اللہ کے رسول، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد یہیں چھوڑ دیا جاؤں گا؟ وہ خلف بعد اصحابی، میرے ساتھی تو چلے جائیں گے اور میں یہی مکہ میں پڑا رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ قال انک لن تفلح، نہیں ہرگز نہیں، تم یہاں کی چھوڑو گے نہیں، یہیں پر نہیں رہو گے، تم ساتھیوں کے بعد یہیں نہیں رہ جاؤ گے. ہاں بلکہ کیا فرمایا، انک لن تفلح، یہ تو خوشخبری دے دی. اس کے بعد فرمایا کہ فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا زدت به درجۃ ورفعا. اب دونوں باتیں ہیں، ایک تو ساتھی چلے گئے مکے میں رہ گئے، لیکن اگر اپنے ساتھی آگے چلے گئے اور ہم پچھڑ گئے, یعنی ہم سے پہلے کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے اور ہم کو دنیا میں رہنے کا کچھ زیادہ موقع ملا, یعنی کچھ ہماری عمر بڑھ گئی اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں, تو عمر کا اضافہ, عمر کی زیادتی اتنی زبردست چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں, ایک ایک درجہ بنانا تھا فرماتے ہیں. کوئی عمل تم کرو گے اللہ کی رضا کے خاطر, یہ شرط ہر جگہ ہے, ہر جگہ اللہ کی رضا کے علاوہ, اللہ کے خوشنودی کے سوا کسی اور مقصد کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا, بڑا ہو چھوٹا ہو, اللہ کے ہاں وہ مردود ہے, اس کے اللہ کے ہاں کوئی سوج نہیں, کوئی شماری نہیں. آدمی کم کرے عمل لیکن اللہ کی خاطر کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے درجہ بڑھانے والی چیز ہے, عمل اس سے مقبول ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر کوئی بھی تم عمل کرو گے تو تمہارا ایک ایک درجہ بڑھے گا اور تم کو بلندی حاصل ہوگی. تو اس سے عمر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, عمر زیادہ ہو جائے اسلام کے اندر بڑی تعریف فرمائی گئی, خیر الناس من طال عمره وحسن عمله, بہترین آدمی لوگوں کے اندر سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر بڑھے, عمر دراز اس کو ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. عمل اچھے نہیں ہیں تو پھر دیتا کتنی بھی لمبی ہزار سال کی زندگی بھی اگر کسی کو مل جائے کوئی حاصل نہیں, بلکہ اور زیادہ اس کے لیے مصیبت کا سبب بنے گی. اور کم عمر ہے, عمل اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے. اگر عمر زیادہ ہے, اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں, اس کی مصیبت کے اندر اضافہ ہی ہونے والا ہے. عمر کی کمی آ جائے کہ الگ کی بات ہے, اصل فکر ہم کو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان, ہمارا عمل ہو. پھر کیا کرنا ہے, وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ, ہاں امید ہے کہ تم کو یعنی تم پیچھے رہ جاؤ گے, یعنی اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں تم دنیا میں رہو گے, تمہارے ساتھیوں کے مقابلے میں تمہاری عمر زیادہ ہوگی. یہ پیشن گوئی, خود پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, اس طرح کی چیزوں سے غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات بتا دی جاتی ہے, آپ بتا دیتے ہیں, عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس طرح کی چیزوں سے کہیں آپ کو یہ عقیدہ ثابت کرنے لگے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, یہ غلط بات ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں, کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ تعالیٰ کی, یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی, آپ نے جو ہے فرما دیا کہ تم رہو گے زندہ, یعنی اس کے بعد فوراً تمہارا بھی انتقال نہیں ہوگا اس بیماری کے اندر, اور امید ہے کہ تم سے کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے, تمہاری وجہ سے ہدایت ملے گی لوگوں کو. تو عراق کے فتح تک یہ زندہ تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہدایت دی, یہ سبب بنے, کتنا درجہ بلند ہو گیا. یعنی اپنے صحابہ میں بھی, صحابہ میں بھی بڑے درجات ہیں, جو صحابی پہلے انتقال کر گئے ان کے مقابلے میں بعد میں انتقال کرنے والوں کا درجہ ان سے بڑا ہوا ہے. ایک زندگی کے اندر ایک دن بھی اگر فرق پڑتا ہے, ایک دن پہلے ایک دن بعد میں, تو بعد میں مرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے درجے والا ہے. ایک فرض نماز, ایک فرض روزہ, ایک فرض حج, اسی طرح ایک ذکر, کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل اگر کسی کے حصے میں زیادہ ہوگا اس کا درجہ بڑھ گیا. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا درجہ اس کا بڑھ گیا. اس سے میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, ہم کو اعمال کی طرف توجہ دینا چاہیے اور اعمال کو صحیح کرنے کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. پھر کیا فرمایا, امید ہے, ہو سکتا ہے کہ تم سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو اور کچھ لوگ تم سے نقصان اٹھائیں, تمہاری وجہ سے وہ گھاٹے میں رہیں. وہ کون لوگ, وہ کفار و مشرکین, ان کی باتوں پر نہیں آئے اور ان کے ہاتھ سے جو لوگ قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں, جہاد کے اندر جو لوگ مارے گئے ان کے ہاتھ سے, جس جہاد کے اندر یہ شریک تھے تم سے, تو وہ تو ان کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. اور جو لوگ ان کے اوپر ان کی باتوں کو مان کر کے ایمان لیا ہے اور ان کا ساتھ دیا, وہ جنت میں چلے گئے, ان کو فائدہ حاصل ہو گیا. اس کے بعد تم کو ان سے فکر دی کہ اپنی ہجرت جو ہے اس کا ثواب باقی رہے. صحابہ کرام کو اپنے خالی عمل کرنے کی فکر نہیں تھی, بلکہ عمل کے ثواب کی اور اس عمل کے اللہ کے مقبولیت کی بھی فکر تھی. ہجرت بہت بڑا عمل, ہجرت کوئی معمولی عمل نہیں,
لیکن ہجرت کے بعد پھر جو ہے واپس مکے میں رہنا صحابہ کرام کو گوارا نہیں تھا, کسی طرح گوارا نہیں تھا. اس لیے قدرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم امد لیا صحابی ہجرتہم, کہ اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پوری پورا فرما, مکمل فرما. یعنی ہجرت کر کے آئے پھر ان کو دوبارہ جو ہے اپنے وطن کے اندر رہنا نہ ہو, وہ اپنے وطن کے اندر نہ رہیں, ہزار سہولتیں ہوں لیکن پھر ہجرت کا ثواب کم پڑ جائے گا. ہمارے ثواب کا ہمارے عمل کا ثواب کم کیا ہو, ثواب مکمل ہونا چاہیے, کامل ہونا چاہیے. اور ولا تردهم على اعقابهم, اے اللہ ان کو اپنے پیچھے پیر واپس نہ لوٹا, یعنی ہجرت کر کے پھر دوبارہ ان کو اپنے وطن کی یاد آ جائے اور پھر یہاں رہنے کو ترجیح دے دیں, ایسا نہ ہو. ایک عمل انہوں نے کیا ہے وہ عمل کامل ہو, مکمل ہو, اللہ کے یہاں قبول ہو جائے, پھر یہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف نہ لوٹے. لیکن ہاں ایک بات اور بھی ہے, لیکن الباعث سعد بن خولة, ایک صحابی انہی کے نام کے حضرت سعد بن وقاص کا تذکرہ بھی اس حدیث کے اندر ہوا. حضرت سعد بن خولة ایک صحابی تھے, وہ ہجرت نہیں کر سکے یا ہجرت کر کے کر دیا, ہجرت کے اندر کے بعد پھر واپس آ گئے مکے کے اندر, ان کا انتقال مکے ہی میں ہوا. تو اس کے اوپر افسوس کا اظہار کریں کہ بیچارے سعد بن خولة بیچارے, یعنی ان کی خدمت کے اندر مکے کے اندر مرنا تھا, ان کو یعنی ہجرت کرنے کی ہجرت کرنے والے صحابہ کا مکمل جو ہے حاجت, جنہوں نے جو واپس نہیں آئے اس کے مطابق حاجت نہیں, صحابہ کے اندر کی درجات ہیں. ہجرت کرنے کے بعد پھر واپس آئے یا پھر ہجرت ہی نہیں کر سکے, ایمان لانے کے بعد مکے ہی کرنے ان کا انتقال ہوگا, وہ صحابی ان ہجرت کرنے والے صحابہ کے درجے کو نہیں پا سکتے, ان کا مقام بہت ہی اونچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر افسوس اظہار کرتے تھے کہ ان مات بمکہ, مکے کا ان کا انتقال ہو گیا. مکے کا انتقال بھی کوئی معمولی بات نہیں, لیکن ہجرت کرنے کے بعد پھر مکہ واپس آ کر مرنا یہ ان کے لیے اچھی بات نہیں تھی. یہ تو کل والی حدیث کا بقایا حصہ تھا, بقیہ حصہ تھا. آج جو حدیث پڑھی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے, ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے, ولا الى صوركم, نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے. تمہاری شکل صورت کیسی ہے, کیسے خوبصورت ہو, کیسا دل ڈول ہے تمہارا, ہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے. ولا ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. جسموں کو نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے, یعنی اعمال اللہ تعالیٰ کیا ثواب کا اور عذاب کا دار مدار جسموں کے اوپر نہیں ہے. کوئی خوبصورت آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر اس کا ثواب دیتے ہوں, ایسا معاملہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے جسم بہت ہی خوبصورت, منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی سب جانتے ہیں, منافقوں کا سردار تھا لیکن جسمانی اعتبار سے بہت ہی خوبصورت, نہایت ڈیل ڈول, حسین و جمیل اس کی جسمانی حالت, لیکن کیا انجام ہوا, اس کا نفاق اس کو لے ڈوبا, جہنم رسید ہوا, جسم اس کے کام نہیں آیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوتے لیکن کس اونچے درجے کے ساتھ ہی ہیں, جسم پر معاملہ نہیں ہوتا. ثواب کا اجر کا معاملہ انسان کے جسم پر نہیں ہوتا, دل کے اوپر ہوتا ہے. دل کیسا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, دل کے اندر کیا جذبہ ہے, کتنا غرور ہے, کتنی لاہیت ہے, کتنا ایمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں. اس لیے فرمایا ولا تیمبر الا قلوبکم واعمالکم, اعمال دیکھتے ہیں, عمل دیکھتے ہیں, جسم سے نکلنے والے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, جسم کو نہیں دیکھتا. ساری دنیا اللہ کے سامنے, ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ثواب کا معاملہ, اجر کا معاملہ انسان کے اعمال اور دل کے اوپر ہے. سب سے پہلے دل کی طرف توجہ دینا چاہیے, دل کے اوپر سارا دار مدار ہے. دل اگر صحیح ہے تو دل سے نکلنے والے اور اس کے بعد جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں, اور اگر دل کو صحیح نہیں کیا تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے. اسی لیے سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آتے تھے محنت کرتے تھے, جسموں پر محنت نہیں کرتے تھے, دماغ کے اوپر محنت نہیں کرتے تھے, سب سے پہلے اپیل کرتے تھے جھیلوں سے. ان کا سب سے پہلا جو ہے نشانہ انسان کا دل. دل صحیح ہو گیا تب انسان پورا انسان درست ہو گیا. دل کے اندر اگر رکاوٹ ہے, خرابی ہے, امراض ہیں, پھر قلوب ہی مرض, دل کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ بیماری صحیح نہیں ہوئی تو پھر بہترین سے بہترین جسم ہٹا کرتا ہے, جسم کسی کام کا نہیں, کسی کام کا نہیں, جسمانی اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے. اس سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا بھی محنت کا میدان دل تھا اور ان کی نیابت میں حضرات صحابہ کرام, پھر تابعین کرام, پھر ائمہ مجتہدین, پھر ہر زمانے کے صلحاء اور مجتہدین اور مشائخ اور بزرگان دین محنت کرتے ہیں انسان کے دلوں کے اوپر, انسان کے دلوں کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ دل کو دل بناؤ. دل کو اگر دل بنایا تو پھر تم صحیح انسان بنو گے, اگر دل کی طرف توجہ نہیں دی تو پھر تمہارے یہ ظاہری اعمال بھی صحیح نہیں ہوں. دل کے اندر دل کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ اس سے کہ دل اگر صحیح ہو گیا, قرآن پاک کے اندر خود ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. انسان کی کامیابی کا سارا دار و مدار دل کے تزکیے کے اوپر ہے اور انسان کے بگاڑ کا اور اس کے اللہ کے نامقبولیت کا مدار دل کے بگڑنے کے اوپر ہے. اس سے ہم کو سب کو توجہ دینے, ہم اعمال تو کرتے ہیں الحمدللہ, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر خلوص پیدا کرنے کے لیے دل کو دل بنانا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے اعتبار سے ہارٹ اسپیشلسٹ بہت سارے ہیں, ذرا سی ہارٹ ربڑ ہو جاتا ہے, کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, فوراً جا کر دکھا دیں. دکھانا چاہیے, جسم کی فکر ہونا چاہیے, لیکن جسم زیادہ دل کی فکر ہونا چاہیے. کیسے دل, کس طرح کی دل کی, دل کو واقعی دل بنانے کی. اللہ نفل جیسا کہ لمحوں کا جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جہاں صلاح صلاح جیسا ٹکڑ لو, وہ جب درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے, اور وہ جب بگڑ جاتا ہے وہی فسد فسد جیسا تو کلو پورا جسم جو جاتا ہے اللہ وہی القلب, وہ ہے دل. جس کے دل کو بنانے کے لیے ہر زمانے کے اندر محنت رہی, جس نے اپنے دل کو بنا لیا وہ انسان صحیح معنی میں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے, صحیح تعلق ہو جاتا ہے, اس کو خلوص نصیب ہو جاتا ہے, اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے, اس کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں, اس کی زندگی کے اندر خوشی و خضوع پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی عیوب کی طرف نظر جاتی ہے اور دوسروں کے اوپر وہ انگلی نہیں اٹھاتا ہے بلکہ وہ اپنے دیکھتا ہے کہ میرا دل کیسا ہے, اپنے کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے بزرگ دین کے پاس آدمی جاتا ہے کہ اپنی اصلاح کرے, اللہ والوں کے ساتھ علماء ربانی کے پاس جا کر اپنے اعمال کی اصلاح کرانا چاہیے اور اپنے دل کو دل بنانا چاہیے. یہ جو لوگ کے پاس اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں ایک علاج کے لیے, اپنے قلبی امراض کے علاج کے لیے جاتے ہیں. وہ اطباء روحانی ہیں, وہ بیماریوں کو جانتے ہیں دل کے اندر. اور دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد, عداوت, بدگمانی, ریاکاری, وجد, تکبر, انانیت, یہ ساری دل کے اندر موجود ہیں. اس کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی. ہم ظاہری اعمال جس طرح پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ پڑھ رہے ہیں, زکات پڑھ رہے ہیں, اس کو بھی مسئلے کے مطابق صحیح کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کے قبولیت کے لیے اور خود اپنی قبولیت کے لیے کہ ہم اپنے دل کو دل بنانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جائیں اور دل کے اندر جو امراض لگے ہوئے ہیں ان امراض کا علاج کریں. اصلاح کی فکر کرنے سے اپنے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے. ایسے پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ مجھے بھی اپنے قلب کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جسم سے زیادہ دل کو بنانے کی فکر دے اور ہمارے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ کی حد و حافظ عطا فرمائے اور قلب کو بھی اللہ تعالیٰ کی حد و حافظ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وترحم وتحنن كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ایمان کامل نصیب فرما, اپنے رضا اور اپنا قرب نصیب فرما. اے ہمارے راہمین, ہمارے دلوں کو اے اللہ درست فرما, جن کے اندر جتنے امراض ہیں ہم سب کو اے اللہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قلبی شفائے کامل نصیب فرما. اے ہمارے راہمین, اے کرم الاکرمین, ہم کو سب کو اخلاص نصیب فرما. اے احمد الراحمین ہم سب کی ظاہری عبادت میں حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, پوری مجلس کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری, اے اللہ اور ہر مسلمان کی, اے اللہ ہماری اور مسلمان کی مغفرت فرما, حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, ہمارے شہر کی, ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما. اے اللہ ہماری ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے حبیب پاک پر ان کی سچی پکی سوا نصیب فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
یہ اولیو اسلامک افکار گروپ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں بھٹکل کے ہفتہواری جمعہ بیانات اور روزانہ جامع مسجد میں ہونے والے درس قرآن اور فکر و خبر قطع شافعی کے مسئلے مسائل اور اس کے علاوہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے عربی خطبات اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں جناب فضل الرحمان صاحب شاہ بندری سے, ان کا نمبر ہے 009665 1273553.